سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی الشرع الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تو عز بها الاسلام و اهلا و تزل بها النفاق و اهلا و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعته و القادة الى سبيله و ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا صلوات على محمد وعلى محمد یہ آیت کل بھی میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا مگر موقع نہیں بن پایا، بعد سے بات نکلتی چلی گئی اور کسی دوسرے رخ پر گفتگو آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ آیت کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ یقیناً اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے ملک مقرر فرمایا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور اس کا ایک سیاق و سباق ہے۔ یہ بات ہے بنی اسرائیل کی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اختتام سے کچھ پہلے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ دوسرے پارے کے آخری دو صفحات، یہ اس داستان پر مشتمل موضوع ہمارا ہے آیات ولایت در قرآن۔ تو اس میں اس آیت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے بہت سارے عقائد وہ ہیں کہ جن کو اس داستان کے اندر پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے، بہت سپورٹ ملتا ہے ان عقائد کو ان آیتوں سے جو دوسرے پارے کی اختتامی آیتیں۔ ویسے اوور آل میرا ایک تجزیہ ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ سورہ مبارک بقرہ جو ہے اس میں ہمارے 40 سے 60% عقائد ہیں کہ جو بیان ہوئے ہیں، مگر بہرحال خاص طور پر ولایت سے متعلق، امامت سے متعلق، شاعر خدا سے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس داستان کے اندر پروردگار عالم نے سمو کر بیان کر دی، جس سے مزاج پروردگار کا پتہ چلتا ہے، مزاج دین کا پتہ چلتا ہے، مزاج شریعت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو چکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے ایک نبی جانشین شموئیل علیہ السلام، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بے دخل کیا جا چکا ہے، اب وہ ارض مقدس میں موجود نہیں ہیں۔ ان کی حرکتیں آپ جانتے ہیں، بنی اسرائیل ایک نالائق اور نااہل قوم کہ جنہیں بار بار سزا دی گئی، تو یہ ان کی سزا کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ جلا وطنی کا زمانہ گزار رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہاں پر جالوت کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ جالوت ان پر ظلم کرتا ہے اور انہیں بے دخل کر دیتا ہے۔ ایسے میں یہ آتے ہیں نبی کے پاس، اور نبی کے پاس آ کر وہ اپنی ایک پلی، ایک اپیل، ایک ریکویسٹ، ایک ارزداشت، ایک درخواست وہ اس نبی کے پاس پیش کرتے ہیں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ملک مقرر کر دیجیے۔ آپ ملک جانتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں، سربراہ کہ جو ان کے ان معاملات کو لک آفٹر کرے، کہ جس کے بعد پھر وہ اس کی سرکردگی میں جا کر لڑے اور اپنا علاقہ چھڑوائیں اور وہاں پر جا کر رہنے کے قابل ہو سکیں. یہ ہے بیک گراؤنڈ. میں چاہوں گا کہ آپ ان آیتوں کے اوپر ساتھ ساتھ غور کرتے چلیے اور دیکھیں کہ یہ کیسے ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ بن جاتی ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر الملأ من بنی اسرائیل, کیا تم نے نہیں دیکھا ملأ کو تو بنی اسرائیل میں سے تھے. یہاں پر پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ ملأ کا کیا مطلب ہے. ملأ کا مطلب ہوتا ہے پر, یعنی ایسے کہ جن کی ایک حشمت ہو, ایک ہیبت ہو, جن کا ایک اثر و رسوخ ہو, وہ افراد کے جن کی شان و شوقت سے آنکھیں کھیا ہو جائیں, آنکھیں چندیا جائیں, جس طرح سے بہت تیز روشنی ہوتی ہے تو انسان کی آنکھیں تاب نہیں لا سکتی, وہ اس کے آگے سرنڈر کر دیتی ہیں. ایسے افراد معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو ایلیٹ آف دا کمیونٹی کہلاتے ہیں, ایلیٹ آف دا سوسائٹی کہلاتے ہیں, زعماء ملت کہلاتے ہیں. ان افراد کی بات ہو رہی کہ اہلی باپ نے نہیں دیکھا الملأ من بنی اسرائیل, کہ یہ بنی اسرائیل کے بڑے تھے, یہ بنی اسرائیل کی ایلیٹ کلاس کے نمائندہ افراد تھے. من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. اس قال جب انہوں نے کہا لنبی, اپنے نبی سے, جو میں نے عرض کیا کہ روایتوں میں ان کا نام اسماعیل آیا ہے, کہ جب انہوں نے اس نبی سے کہا ابعث لنا ملکا, کہ ہمارے لیے ایک ملک مقرر کر دیجیے, ہم کیا کریں گے, نقاتل فی سبیل اللہ, ہم اس ملک کی نگرانی میں اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. یعنی پہلی چیز یہاں پر کیا سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل بہت نالائق قوم تھی, مگر اپنی تمام تر نالائکی اور نااہلی کے باوجود اتنا ان کو معلوم تھا کہ خود مقرر کرنے کی گنجائش نہیں ہے, انہیں نبی ہی سے کہنا تھا. کہ آپ نے غور فرمایا, یہ پہلی چیز ہے جو یہیں سے اسٹیبلش ہو گئی کہ تمام تر نالائکی کے باوجود انہوں نے نہ اجماع سے مقرر کیا, نہ شورا سے مقرر کیا, انہوں نے مقرر کرنے کے بجائے نبی سے یہ کہا کہ ابعث لنا ملکا, آپ ہمارے لیے مقرر کر دیجیے, نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ پھر ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں. یعنی ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم مقرر کریں گے تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ مار پیٹ تو ہو سکتا ہے, وہ جھگڑا فساد تو ہو سکتا ہے, مگر اس کو قتال فی سبیل اللہ نہیں کہا جا سکتا, وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. قال, تو نبی نے کیا جواب دیا, نبی نے جواب دیا حل اسیتم ان کتب علیکم القتال, کہ بھائی تمہارے بارے میں ایک اندیشہ ہے, وہ اندیشہ کیا ہے کہ اگر تم پر قتال کو واجب کر دیا گیا تو ابھی تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, لیکن اگر تم پر قتال کو واجب کر دیا گیا اللہ تو قاتل ہو, تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم پہلو تہی بھر دو, تم بزدلی کا مظاہرہ کرو, تم میدان سے فرار اختیار کرو, تم بجائے اس کے کہ میدان میں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرو قتال سے انحراف نہ کرو, ایسا نہ ہو جائے. یعنی نبی اپنے اپریہنشن کو ان کے سامنے, اپنے ریزرویشن کو, اپنے تحفظات کو ان کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو, ابھی تم بالکل جلا وطن ہو, مگر ایسا نہ ہو کہ اگر تمہاری اس فرمائش پر ایک سربراہ مقرر کر دیا جائے پھر اس کے بعد تم میدان سے بھاگتے نظر آؤ, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب انہوں نے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کی. قالوا وما لنا ان لا نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال سے منہ موڑیں گے, وقت اخرجنا من دیارنا, جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال باہر کیا گیا ہے, ہم پر تو ظلم ہوا ہے, وہ ابنائنا, اور ہمیں اپنے بچوں سے بھی دور کر دیا گیا ہے. یعنی وہ اپنے اس ارزداشت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو اسٹرینتھن کر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے, ہمیں بچوں سے دور کر دیا گیا ہے, اور پھر بھی ہم میدان میں جا کر قتال نہیں کریں گے, آپ ہم سے اس بات کی توقع کرتے ہیں. یہ ہیں بڑی بڑی باتیں. اب اس کے بعد فلما کتب علیہم القتال, جو آگے ہوا اس کی تفصیل تو آ رہی ہے, پروردگار عالم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا تبصرہ کیا, چھوٹا سا کامنٹ کیا, وہ کیا ہے, فلما کتب علیہم القتال, کہ جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا, کتب لکھ دیا گیا, جو آپ روزے کے بعد میں بھی پڑھتے ہیں یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان لانے والوں تم پر روزے لکھ دیے گئے, یعنی واجب کر دیے گئے, پروردگار فرماتا ہے فلما کتب علیہم القتال, جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا تولوا, تو انہوں نے منہ پھیر لیا. الا قلیلا منہم, ہاں ان میں سے ایک قلیل تعداد, چھوٹی جماعت ان لوگوں کی تھی کہ جو اپنی بات پر باقی رہے. اس سے پھر ایک بات سمجھ میں آئی, اور وہ کیا کہ کثرت میں ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ آپ نے فالو کرنا ہے, وہ پہلی چیز, اور یہ دوسرا نتیجہ کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان میں کی اکثریت وہ ہے کہ جنہوں نے منہ پھیر لیا, جو چیز ان کے اوپر واجب کی گئی تھی انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا. ہاں الا قلیل منہم, ایک چھوٹی جماعت, قلیل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ایک چھوٹی جماعت وہ تھی کہ جو اپنی بات پر باقی رہی, مگر کثیر افراد وہ تھے کہ جو اپنے عہد پر باقی نہیں رہے, انہوں نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. یہاں پر رک جائیے, مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو پروردگار نے کہا ظالموں سے خوب واقف ہے خدا, یہ ظالم کون ہے؟ یہ ظالم کون ہے؟ دو ہی گروہ ہیں, ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ چھوٹی جماعت, اور ایک بڑی جماعت ہے یہ جو میدان میں منہ پھرا کر بھاگ گئی, جنہوں نے اس واجب کو پورا نہیں کیا. مجھے بتائیے ان میں سے کون ہے جس کو پروردگار ظالم کہہ رہا ہے؟ آیتیں میں آپ کے سامنے بھی عرض کر چکا, خدا فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین, اللہ ظالموں سے واقف ہے. ایک وہ ہے کہ جس نے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا, ایک بھاگ گئے. یہ بھاگنے والے ظالم ہیں یا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ظالم؟ تو آپ سب کہیں گے, آپ کا وجدان کہے گا, ضمیر کہے گا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ کہاں سے ظالم ہو گئے؟ ظالم تو وہ ہیں کہ جو میدان سے فرار اختیار کر گئے, جنہوں نے منہ پھیر لیا. یہاں تک بات واضح ہے آپ کے لیے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا, نوائے پروردگار میں جو میدان سے فرار اختیار کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے. بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے پہلے پارے پر چلیے, یہی سورہ بقرہ, یہ دوسرے پارے کا اختتام ہے. پہلے پارے کے اختتام پر آپ کو وہ آیت ملیں گے. پروردگار فرماتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے. اسماعیل کو ذبح کرنے کا امتحان ہے, نمرود کا مقابلہ کرنے کا امتحان, بڑے امتحانات ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے. فَأَتَمَّهُنَّ, تو ابراہیم نے اس امتحان میں مکمل کامیابی حاصل کی. مکمل کامیابی, جب مکمل کامیابی حاصل کر لی تو پروردگار کی طرف سے ایک اعلان ہوا, وہ کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ امام بناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے سامنے سے سوال کیا ومن ذریتی, کیا پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت, میری نسل, میری اولاد میں بھی جائے گا؟ پروردگار نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب یاد رکھنے کے قابل کہ پروردگار فرماتا ہے اے ابراہیم لا ینالو عہد الظالمین, یہ میرا عہدہ امامت جو ہے نا یہ ظالموں تک نہیں جائے گا. تو پروردگار عالم نے ایک معیار تو دے دیا نا کہ نسل ابراہیم کے اندر جو ظالم نہیں ہے ان تک یہ عہدہ جائے گا, جو ظالم ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, جو ظالم ہیں ان تک یہ عہدہ امامت نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہدہ امامت کو پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہ ہو, اگر ظالم ہے تو وہ خود بخود ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اب پروردگار وہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ علیم بالظالمین, کہ جو میدان سے بھاگ گئے ان ظالموں سے اللہ خوب واقف ہے. جب نگاہ قدرت میں میدان سے بھاگنے والے ظالمین ہیں تو اب علی کے مقابلے میں انہیں تو پیش نہ کرو جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ بھی نہ کر سکے, وہ ظالم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. واللہ علیم بالظالمین, سیکوینس کو فالو کیجئے گا. وہ آئے انہوں نے کہا ہمارے لیے مقرر کر دیں, نبی نے اپنی ریزرویشن کو ایکسپریس کیا, پھر اس کے بعد کہا پروردگار عالم نے کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں ان میں سے اکثر منہ پھرا کر بھاگ گئے. واللہ علیم بالظالمین، یہ ایک اور تفسیر آتا ہے. تیسری چیز، اگلی چیز کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے وقال لهم نبیهم، اب اس کی تفصیل آ گئی کہ ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو ملک مقرر کیا ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے نبی سے کہا تھا ابعث لنا ملکا، اے نبی آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں. نبی نے جواب میں کیا کہا؟ کہ میں مقرر کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا نبی نے کہ میں مقرر کر رہا ہوں، نبی نے جواب میں یہ کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، میں مقرر نہیں کر رہا، اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو مقرر کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ عہدہ وہ ہے کہ مجھے بھی مقرر کرنے کا حق نہیں ہے، تم نے مجھ سے کہا، یعنی اتنا سمجھا تھا کہ تمہارا حق نہیں ہے، مگر تم سمجھے کہ شاید نبی کا حق ہے. نبی نے یہ کہا کہ نہیں میرا حق بھی نہیں ہے، اللہ نے مقرر کیا. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہہ رہے جس کو مقرر کرنے کا حق نبی کا نہ ہو تو کیا عرب کے بدو اسے مقرر کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کو مقرر کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم کس شان سے کہتا ہے کہ مقرر کرتا ہے، انی جاہلوں کا لناس اماما. ابھی آپ نے آیت سنی، اس میں کیا تھا؟ میں تمہارے لیے، میں تمہیں مقرر کر رہا ہوں انسانوں کا امام، میں بنا رہا ہوں، جائل یعنی بنانے والا، میں تمہیں بنا رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو خدا نے بنایا، کیا جملہ تھا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. پیغمبر اکرم جب اعلان کرتے ہیں تو کیا اعلان کرتے ہیں؟ انی جائل فیکم مستقل، یہ جملہ پیغمبر اکرم کا، پیغمبر اکرم کا یہ جملہ نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو کو بنا کر جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں دو کو بنا کر نہیں جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم مستقل، میں بنا کر نہیں جا رہا، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بنایا تو میں نے بھی نہیں ہے، نہ قرآن کو میں نے بنایا ہے نہ اہل بیت کو میں نے بنایا ہے. قرآن کو بھی خدا نے بنایا، عطرت اور اہل بیت کو بھی خدا نے بنایا. بنانا میرا کام نہیں ہے، بنانا اس کا کام ہے، میرا کام تو اعلان کر کے بتانا ہے کہ اس نے کس کو بنایا ہے. آپ نے غور فرمایا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو سمجھایا ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے کہا آپ مقرر کر دیجئے، نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو ملک مقرر کیا ہے، بادشاہ مقرر کیا ہے، سربراہ مقرر کیا ہے. قالو، تو انہوں نے کیا کہا؟ سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ خود فرمائش کر رہے تھے اور اب پروردگار نے مقرر کر دیا ہے تو یہ تو تالوت کے ہاتھوں کو بوسا دیں گے، سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے کہ سبحان اللہ، بھائی اللہ نے آپ کو چن لیا تو ہم آپ کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں. کیا ایسا کیا انہوں نے؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ اتنے شریف نہیں تھے. اب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ تالوت پر یا خدا پر؟ انہوں نے اعتراض کیا، قالوا ان یکون له الملک علینا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. اچھا، اب سمجھ میں آیا کہ جب وہ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مقرر کر دیجئے تو ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں یہی تھا ہم ہی میں سے کسی کو مقرر کیا جائے گا. جب ارمانوں کے اوپر اوس پڑ گئی اور پتا چلا کہ نہیں ہمیں تو مقرر نہیں کیا جا رہا بلکہ ہمیں تو ماتحت بننا پڑے گا، تو ان کی آنکھیں کھلی، کہہ رہے تالوت کو بنا دیا گیا. اب وہ اپنا حق جتلا رہے کہ یہ تو ہمارا حق، اور کس کے مقابلے پر؟ تالوت کے مقابلے پر. کس کے سامنے حق جتلا رہے؟ پروردگار عالم کے سامنے. اب آپ نوٹ کیجئے یہ انداز کس کا ہے؟ یہ اگلا انداز ابلیس کا ہے. جب پروردگار نے کہا میں آدم کو بنا رہا ہوں تو ابلیس نے کہا کہ تو ایسے کو بنائے گا؟ نہیں، وہ تو ملائکہ نے سوال کیا، ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا. مگر آپ غور کیجئے کہ جب پروردگار نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو خدا کیا فرماتا ہے؟ کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس. ابا واستكبر وكان من الكافرين, اس نے انکار کیا, متکبر ہو گیا اور وہ کافروں میں سے قرار پایا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں, میں اس سے افضل ہوں, میں کیسے اس کو سجدہ کروں, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. وہ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام پر اعتراض کر رہا ہے یا انتخاب پروردگار پر اعتراض کر رہا ہے؟ وہ انتخاب پروردگار پر اعتراض کر رہا ہے. وہی چیز یہاں پر پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ ہوا یہ کہ انتخاب خدا یہ ہے کہ تعلق کو بنائے. انہوں نے اعتراض کر کے کہا کہ نحنو احق بالملک منہ. اور اب آپ ذرا دیکھیے کہ ان کا آرگومنٹ کیا ہے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے ولم یؤتا سعۃ من المال. تعلق کیسے بن سکتا ہے جبکہ اس کے پاس تو مال نہیں ہے, اس کے پاس تو تندرستی ہے, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس. جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ خدا کے کسی عہدے پر فائز بھی نہیں ہو سکتا. یہ عجیب منطق ہے کہ ایک شخص سے اگر وہ صاحب مال ہے تو چاہے اس کے پاس دماغ نہ ہو, چاہے اس کے پاس منطق نہ ہو, چاہے اس کے پاس پلاننگ نہ ہو, مگر صرف شیخ صاحب ہونے کی وجہ سے وہ ہر عہدے کے اوپر فائز ہو جائے. اس منطق کو اسلام قبول نہیں کرتا. ہاں اگر مال کے ساتھ ساتھ وہ ویژنری بھی ہے, مال کے ساتھ ساتھ وہ سمجھدار بھی ہے, مال کے ساتھ ساتھ وہ لیڈ کرنا جانتا ہے تو کوئی حرج نہیں, مگر صرف یہ معیار ہے کہ چونکہ اس کے پاس پیسہ موجود ہے یا وہ دولت کے مراکز سے زیادہ قربت رکھتا ہے لہذا اس کے پاس عہدہ ہونا چاہیے, اس منطق کو اسلام قبول نہیں کرتا. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, میں پھر تکرار کرتا ہوں, ان آیتوں کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام کیا سمجھانا چاہتا ہے. اسلام مال کی مذمت نہیں کرتا, مگر مال اور مالدار کو اطاعت گزار ہونا چاہیے, ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک صاحب مال ہے وہ دین کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرے کہ دین کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, دین ایسے چلنا چاہیے, دین ویسے چلنا چاہیے, تو پھر دین کا بھی خدا حافظ اور دینداری کا بھی خدا حافظ, پھر اس کے بعد دین ترقی نہیں کر سکتا. صاحب مال مال کے ساتھ اطاعت گزار, وہ مالدار ہے مگر مالدار ہونے کے بعد اسے اطاعت گزار بھی ہونا پڑے گا, اسے دین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, تکرار کرتا ہوں, مال کا ہونا کامیاب ہونے کی ضمانت نہیں, مال کا ہونا ناکام ہونے کی بھی ضمانت نہیں, غریب ہونا کامیاب ہونے کی ضمانت نہیں, غریب ہونا ناکام ہونے کی ضمانت بھی نہیں. مال بہت اہم ہے, مال کے ساتھ انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے, مال کے ساتھ انسان ناکام بھی ہو سکتا ہے. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ مال دینے کے بعد دیکھے کہ کون قارون کی طرح ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ طاہرہ کی طرح کامیاب ہو جاتا ہے. مال ادھر بھی ہے, مال ادھر بھی ہے, مگر آپ دیکھ لیجیے قارون کے پاس مال ہے, وہ اس مال کے ساتھ ناکام اور نامراد. وہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہا ہے, وہ اطاعت گزار نہیں, وہ مالدار ہے مگر اطاعت گزار نہیں. اور خدیجہ کون ہے؟ وہ مالدار ہے مگر اس مال کے ساتھ وہ اطاعت گزار ہے. اس نے دین کو ڈکٹیٹ نہیں کیا ہے, اس نے دین کو ڈونیٹ کیا ہے, اس نے ڈونیٹ کیا ہے. جب اس نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ رسول برحق, یہ میرا شوہر, یہ رسول برحق, جو دین وہ لے کر آیا ہے وہ حق ہے, یہاں مال خرچ کرنے میں رضا پروردگار ہے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مال دے رہی ہوں مگر آپ میری مرضی کے مطابق خرچ کریں گے. انہوں نے کہا میں تو اپنی مرضی سرنڈر کرتی ہوں, جب آپ رسول ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا جائے گا. جب اتنی پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے تو اب سورہ الزحا پڑھی اور اس کا اختتام دیکھیے, وہاں پر کیا ہے, جہاں پروردگار عالم نے اپنے احسانات گنوائے ہیں اور اپنی نعمتیں گنوائی ہیں, تو وہاں پر جملے کیا ہیں, علم یجد کا یتیمن فآوا, اے حبیب آپ یتیم تھے, آپ کو آپ کے رب نے پناہ دی. کس کے ذریعے سے پناہ دی؟ وہ کون سی پاکیزہ پناہ دی؟ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی اتنی مخلصانہ پناہ, اتنی سنسیریٹی کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام نے کفالت مصطفیٰ کی ہے کہ کفیل ابو طالب ہے مگر پروردگار اس کفالت کو اپنی طرف منسوب کرتا. کہ حبیب یہ آپ کا رب تھا کہ جس نے آپ کو پناہ دی. اور اسی سیکوینس کے اندر آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ آہِلًا فَأَغْنَى. آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا. غنی ہوئے تھے پیغمبر اکرم. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیتے آپ کو ملے گا کہ جناب ابو طالب کی پناہ اور جناب خدیجہ علیہ السلام کی کا مال. بڑے بڑے مفسرین نے برادران اہل سنت کے انہوں نے بھی لکھا کہ یہاں پر جناب خدیجہ کے مال کو پروردگار نے اپنا مال کرا دیا. کتنا پاکیزہ وہ مال ہوگا, کتنا طاہر وہ مال ہوگا کہ پروردگار کہے کہ وَجَدَكَ آئِلًا فَآغْنَى. اے حبیب اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. کس کے مال کے ذریعے سے غنی کر دیا؟ وہ خدیجہ کا مال تھا. دین کا کام بھی مال کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ امام بارگاہ بنانا چاہتے ہیں مال چاہیے, آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں مال چاہیے, آپ فرش بچھانا چاہتے ہیں مال چاہیے, آپ افطار کروانا چاہتے ہیں مال چاہیے, آپ کتاب چھپوانا چاہتے ہیں مال چاہیے, آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں مال تو چاہیے, مدرسہ بنانا چاہتے ہیں مال چاہیے, اسکول بنانا چاہتے ہیں مال چاہیے, اسپتال بنانا چاہتے ہیں مال چاہیے. مال کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. مگر یہ مال وہ ہو کہ جو مال کے ساتھ اطاعت کا جذبہ ممزوج ہو. ایسا نہ ہو کہ مالدار ہونے کی وجہ سے ایک شخص دین کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرے. وہ پیش امام کو کہے کہ فجر کی دو رکعت نماز نہیں, آپ کو تین رکعت پڑھنی. اور کیوں؟ خدا تو دو رکعت کہتا ہے. کہ مال تو میں دے رہا ہوں. جب مال آپ دے رہے ہیں تو پھر اس مال کو خدا اپنی طرف منسوب نہیں کرے گا. بہت توجہ کیجیے گا. جناب خدیجہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مال دیا ہے اور کبھی نہیں کہا کہ میں دے رہی ہوں, خدا کا دیا ہوا تھا, خدا کی راہ میں گیا. یہ جو جذبہ ہے اس کے بعد اس مال کی پروردگار قدر کرتا ہے. ایک شخص ہے وہ صاحب مال ہے مگر اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ نماز یوں پڑھائی جائے گی. ٹائمنگز کے بارے میں ڈسپلن ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر دین کی جو بنیادی فنڈامنٹل, کسی کا دماغ خراب ہو اور یہ کہنا شروع کر دے کہ ماہ رمضان میں نہیں, اب سے ہم ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھا کریں گے. مستحب روزہ نہیں, واجب روزہ. اور ماہ رمضان میں کیا ہوگا کہ بھائی ماہ رمضان کے اندر موسم مزیدار نہیں ہے, شعبان کے اندر ہم رکھیں گے, قابل قبول نہیں. پھر جو کوئی مالدار ہے وہ کہے کہ حج کرنے کے لیے ہم مکہ نہیں جائیں گے, یہیں پر کسی پارک کے اندر کوئی مکان بناتے ہیں اس کے چکر لگا لیں گے, نہ قابل قبول ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ ان لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے کہا اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. وَلَمْ يُعْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, وہ تو مالی اعتبار سے تنگ دست ہے. یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار کی نظر میں کسی شخص کا, بہت توجہ کیجیے گا, کسی شخص کا بظاہر غنی ہونا اس کو منصب کا حامل بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. صرف پیسہ ہونا یہ کوئی معیار نہیں. وَلَمْ يُعْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, پروردگار فرماتا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا یہ تم کیا پیسے چھیڑ رہے ہو, اس کے پاس مال نہیں ہے. نبی نے کیا جواب دیا؟ قال, نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ. پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے. وہ اللہ کا انتخاب ہے. اس کے مقابلے میں ان سارے دلائل کی کیا حیثیت ہے؟ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ, ایک بات تو یہ کہ وہ اللہ کا چنیدہ ہے جس کو اللہ نے چن لیا. دوسری بات, وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, دو چیزیں جس میں اللہ نے اسے افضل قرار دیا ہے وہ کیا ہیں؟ ایک ہے جسم, دوسرا ہے علم. جسم کا مطلب کیا ہے؟ شجاعت, بہادری. وہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہے, وہ بھاگنے والا نہیں ہے. تم اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو, مالدار ہونے کے باوجود میدان میں ڈٹ کر مقابلہ تم نہیں کر سکتے. نرے جاہل ہو, جہالت کے ساتھ اور بزدلی کے ساتھ تم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو جس کے پاس علم کی دولت بھی ہے اور شجاعت بھی ہے. آپ نے غور فرمایا برادر نے, یہاں پر پھر پروردگار نے معیار کو واضح کیا. ایک جسے اللہ چن لے اس کے سامنے یہ ساری بحثیں بیکار. اور اب سمجھ لو کہ خدا کس کو چنتا ہے. خدا اس کو چنتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو,
خدا اس کو چنتا ہے جس کے پاس شجاعت ہو. تالوت کے پاس علم ہے اور تالوت کے پاس شجاعت ہے، لہذا خدا نے اس کو چن لیا. اب سیرت کی کتابیں کھول کر دیکھیں کہ رسول کی زندگی میں کون ہے رسول کے بعد ایسا کہ جس کو سب سے زیادہ بہادر کہا جا سکے، سب سے بڑا عالم کہا جا سکے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا اور جو سب سے بڑا شجاع ہوگا، بس وہی وہ ہوگا کہ جو پروردگار کا چنیدہ ہوگا، اس کو خدا چن لے گا. یعنی اب میں آپ کی خدمت میں ہمت کر کے عرض کروں کہ سیرت کی کتابیں کھول کر دیکھیے تو آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے جو قبضہ کر کے آ تو گئے مگر ممبر پر آ کر اپنی جہالت کا اعتراف کیا. اور کیا اعتراف کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے آنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو برائے مہربانی مجھے سیدھا کر دینا. جسے خود اپنے سیدھے چلنے کا یقین نہ ہو وہ دوسروں کو سیدھا کیا چلائے گا؟ جو خود صاحب علم نہیں ہے، جو جاہل ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف میدان میں جانے کی جہاں تک بات ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ میدان میں ان کی پرفارمنس کیا ہے. ایک تو پہلے ہی جو فرار اختیار کر چکا وہ ظالم ہونے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، یہ اسی کا ایلیبریشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی میدان میں کیا پرفارمنس ہے اس کو آپ اس انداز سے دیکھ لیجئے کہ امیر المومنین سے مشورہ بھی مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں. یعنی واقعا میں کبھی کبھی اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ مشورہ بھی مانگا تو کیا مانگا. مولا سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ یا علی یہ بتائیے میں میدان میں جاؤں یا نہیں جاؤں. ہے دوسری خلافت کے زمانے میں آپ کو ملے گا کہ یا علی آپ ذرا مجھے مشورہ دیں، یہ جنگ کا موقع ہے، فوج تو گئی ہوئی ہے، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، میں میدان میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ امیر المومنین نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں آپ زحمت نہ کریں، آپ میدان میں نہ جائیں. اور انہوں نے اس مشورے پر عمل بھی کیا، نہیں گئے میدان میں. مگر مولا یہ کہہ کر کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ مولا یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، پہلے بھی آپ میدان میں کیا کرتے رہے ہمیں معلوم ہے، لہٰذا ابھی بھی جا کر فوج کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش نہ کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. نبی نے کہا ان اللہ اصطفا علیکم کہ اللہ نے انہیں چن لیا. استفاء پروردگار کی طرف سے استفاء ہے، وہ مستفی ہے، اس کی طرف سے استفاء ہے. جس کو اس نے چن لیا وہ مصطفیٰ ہے، وہ اس کا چنیدہ ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ کس کو چنتا ہے کہ جس کو جسم اور علم، شجاعت اور علم، اس میں اس نے وسعت دی ہے. واللہ یعطی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا ملک دے گا. ہو آر یو، تم ہو کون؟ یہ پروردگار عالم کا پھر ڈیسائسو ایک کامنٹ ہے کہ واللہ یعطی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اپنا ملک دے گا، تم ہو کون؟ یہ پوچھنے والے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے. یعنی یہ جو تم مال کے اوپر ناز کر رہے ہو، اس ناز کا کیا سبب ہے؟ تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ اللہ سے زیادہ تمہارے پاس وسعت آ گئی ہے. پروردگار وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے، اسے معلوم ہے کہ اپنا عہدہ وہ کہاں پر قرار دے. وقال لهم نبيهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ فردر کنونس کرنے کے لیے، وہ بات بتا تو دی، اللہ نے اسے چن لیا، انہوں نے اعتراض کر دیا، معیار سمجھا دیا، وہ استفائے پروردگار ہے، خدا کا چنیدہ ہے، علم اس کے پاس ہے، جسم اس کے پاس ہے، شجاعت اس کے پاس ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا. واللہ یعطی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ملک دے گا. لیکن نہیں، اب اس کے بعد آگے مزید کنونس کرنے کے لیے، مزید سمجھانے کے لیے کہ ابھی بھی اگر کوئی راہ راست پر آنا چاہتا ہے تو ہم مزید ایک نشانی بتاتے ہیں. وہ نشانی کیا؟ یہ اس کا جواب ہے کہ بھائی اتنا کچھ بول دیا، اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہی ہے کہ اب بھی اگر کوئی حق پر آنا چاہے تو آ جائے. یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مولا کے فضائل بار بار کیوں بیان کیے جاتے تھے، وہ اسی لیے کہ اگر اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو اب سمجھ میں آ جائے، اب سمجھ میں نہیں آیا تو اب سمجھ میں آ جائے، اب سمجھ میں نہیں آیا تو اب سمجھ میں آ جائے. یہاں تک کہ غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی. یہ آپ سمجھیں کہ کلائمیکس ہے، پیک ہے، پرائم ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے یہاں پر ہوا کہ تالوت کے ملک ہونے کا اعلان کر دیا گیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ انتخاب پروردگار، یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ انتخاب پروردگار کا میرٹ کیا ہے، شجاعت اور علم، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، یہ بھی سمجھا دیا گیا. لیکن اب ایک اور نشانی، علم آیت ملک ہی، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بھئی یاد رکھو اس کے ملک کی نشانی یہ، یعنی اس کے من جانب اللہ ملک ہونے کی نشانی یہ ہے، ایاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، تابوت یعنی باکس، فیہ سکینتم من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہے، وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں. یہ کیا ہوا؟ ایاتیکم التابوت، تمہارے پاس تابوت آ جائے گا. میں نے عرض کیا تابوت کا مطلب ہے باکس. اس تابوت کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. یہ تھا کیا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو مادر موسیٰ نے فرعون کے خوف سے جب دریا کی موجوں میں ڈالا تھا اور اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا، کہ یہ وہی تابوت تھا، پروردگار عالم نے اس کو محفوظ رکھا. فیہ سکینتم من ربکم، جس میں تمہارے لیے سامان سکون ہے. سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ سکینہ کا مطلب ہے کہ وہ کہ جس سے سکون ملے. دیکھیے ابھی میں منزل مصائب سے دور ہوں، مگر جو امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کو پیار سے سکینہ کہتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی، نام تو فاطمہ تھا، رقیہ تھا، مگر ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نک نیم، پیار کا نام، وہ نام تھا سکینہ. سکینہ کا مطلب جس کو دیکھ کر سکون ملے، آنکھوں کی ٹھنڈک. یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو تابوت ہے، فی ہے سکینتم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اس میں سکینہ ہے، سامان سکون ہے. بہت توجہ کیجئے گا برادران عزیز، تابوت آ جائے گا تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تابوت تھا جس کو یہ مس کر چکے تھے، ابھی ان کے پاس نہیں ہے، ماضی میں یہ ان کے پاس کبھی ہوا کرتا تھا. وہ تابوت کون سا تھا؟ میں نے کہا ایک باکس. باکس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کہ ایک بیک گراؤنڈ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مادر موسیٰ نے فرعون کے خوف سے جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا تھا تو ایسے ہی تو نہیں ڈال دیا تھا، ایک باکس کے اندر رکھ کے پھر اس کو حوالے کیا تھا دریا کی موجوں کے حوالے. القیہ فی الیم، سورہ قصص کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے، ابتدا ہی کے اندر 28واں سورہ قرآن مجید کا. تو وہ جو باکس تھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. اور کیا تھا اس کے اندر؟ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے. بقیہ کا مطلب ہوتا ہے ریمینس، جو ان کی یادگار ہے وہ اس کے اندر موجود تھی. اب ان میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں؟ کہا جاتا ہے کہ عصا موجود تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام ڈالا کرتے تھے اور وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا. کچھ اور چیزیں تھیں، تصویریں تھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی، جناب ہارون کی، دیگر انبیاء کی، یہ ساری چیزیں تھیں. ان سب کے ذریعے سے یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ ان کو دیکھتے تھے اور ان کے دل کو سکون ملتا تھا. یہ سکون خود ساختہ تھا؟ یہ سکون خود ساختہ نہیں تھا، یہ ان کو سکون ملتا تھا. من ربکم، فیہ سکینتم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سامان سکون تھا. یعنی جب وہ اس کو دیکھتے تھے دل کو ایک اطمینان ہوتا تھا کہ یہ ہمارے نبی کی یادگار ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کے نزدیک اگر نبی اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی نشانیوں کو باقی محفوظ رکھنا یہ منشا پروردگار، یہ منشا پروردگار بھی ہے. اور اس کے ذریعے سے پروردگار کیا چاہتا ہے؟ کہ ان لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے سکون حاصل ہو. یعنی پروردگار نبی کی نشانیوں کو مٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، باقی دیکھنا چاہتا ہے. اس کے بعد وہابیت کا وہ استدلال بالکل بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ شرک کے آثار ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ شرک کے آثار نہیں ہے، ان کے ذریعے سے پروردگار عالم نے سکون فراہم کیا ہے. ماننے والے کے دل میں اگر نبی سے عقیدت ہوگی تو اس کے آثار سے بھی عقیدت ہوگی. ٹو دا ایکسٹینٹ, یہاں تک کہ اب آپ تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی میدان جنگ ہوتا تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ باقاعدہ اس تابوت کو اٹھا اٹھا کر آگے آگے چلا کرتے, اور وہ کہتے تھے اس تابوت کی برکت سے پروردگار عالم ہم کو اس جنگ کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جب آثار کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو آگے آگے رکھا جاتا ہے. وہ تابوت کو آگے رکھتے ہیں اور اس سے نیک فال لیتے ہیں کہ پروردگار انہیں کامیابی عطا کرے گا. ہم علم کو آگے آگے رکھتے ہیں اور نیک فال لیتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کامیابی عطا کرے گا. نہ تابوت خدا ہے نہ علم خدا ہے, ماذا اللہ, کسی نے خدا نہیں مانا. مگر ہوتا کیا ہے, ہوتا صرف اتنا ہے اس علم کو دیکھا, یہ شبیہ علم ہے, تو اصل علم یاد آیا. جب اصل علم یاد آیا تو علمدار یاد آیا, جب علمدار یاد آیا تو علمدار کی وفا یاد آئی, جب علمدار کی وفا یاد آئی تو اپنے اندر جذبہ وفا کو موجود پایا, جب جذبہ وفا کو موجود پایا تو پھر میدان میں جان دینے سے وفادار کبھی دریغ نہیں کرتا, وہ میدان سے فرار اختیار نہیں کرتا. یہ جذبہ شجاعت ہے کہ جو نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اس شبیہ علم کے ذریعے سے. یہ اس کی فلسفی, یہ اس کا بیک گراؤنڈ. پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے ایاتی اکم التابوت, تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. فیہ سکینہ تم من ربکم, اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہے. وبقیہ تم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور آل موسیٰ اور آل ہارون ان کے بقیات یعنی ان کے ریمینس, ان کی یادگاریں, وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا تو یہ چلا کہاں گیا تھا؟ قوم تو نالائق ہے, جب قدر نہیں کی انہوں نے, جب اس تابوت کو نگلیکٹ کرنا شروع کیا تو پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ وہ ان سے چھن گیا. جب ان کو زمین سے بے دخل کر دیا گیا تو ساتھ ہی ساتھ مشرکین نے اس تابوت کے اوپر, اس باکس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا, اور جب قبضہ کر لیا تو پھر روایات اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ تو اسے بت خانے میں لے گئے. جب بت خانے میں لے گئے تو وہاں ان کے اوپر مشکلات اور پریشانی آنا شروع ہوئی, اور جب پریشانی آنا شروع ہوئی تو انہوں نے بیلوں کے اوپر ایک بیل گاڑی سی بنائی اور اس کے اوپر اس تابوت کو رکھا کہ یہ تابوت جائے ہمارے علاقے سے دور. ابھی میں بات کر رہا ہوں جالوت کی, وہاں سے باہر نکل گیا, وہاں سے وہ چلا گیا, وہاں سے ملائکہ نے انہیں اٹھایا اس تابوت کو اور وہ بنی اسرائیل تک لے کر آئے. یہ تھی وہ نشانی. نبی نے ان کو سمجھایا کہ اس تالوت علیہ السلام کے من جانب اللہ ملک مقرر ہونے کی نشانی یہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ وہ تابوت تو ان سے چھن چکا تھا, نبی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ تابوت تم تک واپس آ جائے گا. کیا بن کر آئے گا؟ نشانی بن کر آئے گا. کون اس کو اٹھایا ہوا ہوگا؟ تحملہ الملائکہ, ملائکہ نے اس کو اٹھایا ہوا ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تالوت نبی ہے؟ تالوت نبی نہیں ہے, مگر یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ جس طرح سے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات دکھلائے جاتے ہیں, اسی طرح سے امام کی امامت کو سمجھانے کے لیے بھی معجزات دکھلائے جاتے ہیں. معجزات صرف نبی سے مخصوص نہیں ہے, نبی کے علاوہ بھی کسی اور کے عہدے کو ثابت کرنے کے لیے معجزات دکھلائے جا سکتے ہیں. جیسے میدان غدیر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حارث بن نعمان فہری نے جب اعتراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے اوپر آسمان سے پتھر نازل ہو گیا. اس نے اعتراض کس پر کیا تھا؟ پیغمبر اکرم کی نبوت پر, حضور کی نبوت پر اس نے اعتراض نہیں کیا تھا, مولا کی ولایت پر اس نے اعتراض کیا. اس موقع پر ایک اعجازی شان کے ساتھ وہ پتھر نازل کر دیا گیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا. یہ پروردگار کا اہتمام تھا. بالکل اسی طریقے سے جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب غیبت کا پردہ چاک ہوگا اور سرکار تشریف لائیں گے تو آپ اور میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام زمانہ؟ ہم اور آپ کیسے پہچان رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی معجزہ امام دکھلائیں گے جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹے دعوے داران مہدی بھی بہت سے ہوئے, ان کے دعوے کا کیا اعتبار ہے؟ کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر کہتے ہیں میں مہدی ہوں آپ مان لیں گے؟ ایسا نہیں. مومن بے وقوف نہیں ہوتا, مومن احمق نہیں ہوتا, مومن کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اتقوا فراسۃ المومن, مومن کی فراست سے ڈرو. فانہ ینظر بنور اللہ, اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو مومن فرق کرنا جانتا ہے, ہر دعوے دار کے دعوے کو وہ قبول نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ جو سچا ہوگا وہ اپنے دعوے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ایسا معجزہ دکھلائے گا کہ جس کو کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین, اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو, یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. اب اس کے بعد فلما فصل تالوت بالجنود, جب تالوت چلے اپنے لشکر کو لے کر, اب بعد دل ناخواستہ وہ نشانی بھی آ گئی, سب کے لیے اسٹیبلش ہو گیا, تو اب سب کے سب تالوت کے ساتھ اس لشکر میں چلنے پر مجبور تو ہوئے گئے. فلما فصل, جب تالوت چلے وہاں سے جدا ہوئے, یعنی اس شہر سے کہ جہاں پر دیگر افراد موجود تھے, عورتیں تھے, بچے تھے, ان سے یہ لوگ جدا ہو. فلما فصل تالوت بالجنود, اپنے لشکر کے ہمراہ. قالا, تو اب تالوت کہتے ہیں ان اللہ مبتلیکم بنہر, کہ یقیناً اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے. ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے گا, کس کا؟ لشکر کا. فمن شرب منہ فلیس منی, جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی, ہاں اگر کوئی نہیں پیے گا تو وہ مجھ سے. الا من اقترف غرفۃ بیدہ, مگر وہ کہ جو بس ایک چلو اپنے ہاتھ میں لے لے, پیے نہیں, لے لے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امتحان کب ہوگا؟ جب سب کے پیٹ بھرے ہوں گے تب امتحان ہوگا, جب پیاس ہوگی تب یہ امتحان ہوگا. یعنی سب کے پیٹ بھرے ہوں اور اس کے بعد میں کہوں کہ اب کھانا آپ کے سامنے آنے والا ہے, جو نہیں کھائے گا وہ مجھ سے ہے, جو کھا لے گا وہ مجھ سے نہیں, تو سبھی کہیں گے کہ ہم نہیں کھاتے, ویسے ہی ہمارے پیٹ بھرے ہوئے. اگر سب کے سب سیراب ہیں اور یہ کہا جائے کہ جو پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے, جو پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے, تو یہ امتحان تو نہ ہوگا. امتحان کا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ پیاس ہو, نہر آئے, اور نہر آنے کے بعد بھی وہ پانی نہ پیے, نہیں امتحان اور شدید ہوگا. اور وہ امتحان کیا ہوگا؟ پیاس ہو, نہر آئے, گزرنا بھی نہیں ہے, پہلے رکو, اپنے ہاتھ میں پانی لو اور پھر اس پانی کو پھینک دو, پھر اس کے بعد آگے بڑھو. آپ نے غور فرمایا, ایک بات تو یہ ہے کہ تالوت علیہ السلام وہ نبی نہیں ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, اور وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر, ابھی نہر آئی تو نہیں, اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے, ابھی نہر آئی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہر آئے گی, اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا. یہ غیب کی خبر ہے یا نہیں؟ بہت توجہ کیجیے, یہ غیب کی خبر ہے یا نہیں؟ یہ مشاہدہ نہیں ہے, ابھی نہر آئی نہیں, مگر مستقبل کی ایک خبر ہے جو تالوت دے رہے ہیں. تالوت نبی ہے نہیں, مگر وہ خبر دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب کی خبر دینا بھی نبی سے مخصوص نہیں ہے. نبی کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پروردگار کے چنیدہ ہوں اور ان کے دل پر اس کو الہام کر دیا جائے اور وہ غیب کے بارے میں علم دے سکے, انہیں اطلاع ہو. ہاں ہوگا اللہ کی طرف سے بے شک, یہ پروردگار کی طرف سے ہوگا, القا الہام یہ پروردگار کی طرف سے ہوگا, مگر ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر ہوا. تالوت علیہ السلام نے کہا اللہ تمہارا امتحان لے گا, اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس امتحان میں یہ لوگ کامیاب ہوئے. الا من اقترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم, تو سب نے پانی پی لیا, سوائے ایک چھوٹی جماعت کے. پھر واپس وہی بات کہ اگر اکثریت میں ہونا حق پر ہونے کا معیار ہوتا تو یہ چھوٹی جماعت ہے کہ جس نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے. یاد رکھیے گا عدد معیار نہیں ہے, صرف کوانٹٹی معیار نہیں ہے, کوالٹی معیار ہے. یہاں پر پروردگار واضح طور پر کہہ رہے فَشَرِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. اور جب یہ لوگ آگے بڑھے وہ بھی اور جو ان کے ساتھ صاحبان ایمان تھے, قالوا تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. انہوں نے کہا آج ہمیں جالوت سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ تالوت کا ساتھ دینے والے اس جماعت میں موجود افراد جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجئے ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے, اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں پر ڈی مورلائز کر رہے ہیں دوسرے جو سپاہی ہیں ان کو بھی ڈی مورلائز کر رہے ہیں. اور کیا جملہ کریں لا طاقت لنا اليوم, آج ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اس جالوت کے مقابلے پر, جالوت اور جالوت کے لشکر کے مقابلے پر آج ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اے احمقوں نہیں لڑنا ہے تو خاموش رہو, کم سے کم منہ تو بند رکھو, ڈی مورلائز کر رہے ہو. یقین جانیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اگر سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو جنگ خندق کے ذیل میں یہ ساری بحثیں ملے گی. کتنی مماثلت ہے جنگ خندق میں اور اس واقعے کے اندر کہ وہاں پر بھی یہی ہوا تھا. ارے مولائے کائنات جا کر ملاقات جا کر مقابلہ کر رہے ہیں, تم میں اگر ہمت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی تو عمر ابن عبدالود کے قصیدے تو مت پڑھو. مگر وہ عمر ابن عبدالود کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایسے لڑتا ہے اور وہ تو ویسے لڑتا ہے. ارے احمقو اگر تم کو نہیں لڑنا ہے تو خاموش تو رہو, کم سے کم دوسروں کو تو ڈی مورلائز مت کرو. وہ تو علی تھے کہ جا کر میدان میں مقابلہ کیا اور ایسی ضربت لگائی کہ پیغمبر کے جواب جملوں میں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ ثقلین آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. قالو ان لوگوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله, ان میں سے انہوں نے کہ جنہیں امید تھی کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے یعنی قیامت کے دن پر جن کو یقین تھا, انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. ارے بھائی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت ہوتی ہے وہ بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت و جنوده, اور جب جالوت اور اس کے جنود سے یعنی ان کے لشکر سے ان کی ملاقات ہوئی, قالوا تو انہوں نے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار ہمیں صبر عطا کر ہم استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں کامیابی اور نصرت مدد عطا فرما. فہزموہم باذن اللہ, تو انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے اذن سے. وقتل داوود جالوتا, اور داوود نے جالوت کو قتل کر دیا, اسی لشکر میں داوود علیہ السلام بھی موجود تھے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ نے ان کو ملک بھی عطا کیا اور حکمت بھی عطا کی یعنی داوود علیہ السلام کے بعد. وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ, اور علم دیا جتنا چاہا جس چیز کا چاہا. اور پھر اس کے بعد بحث آگے بڑھتی ہے. مگر برادران عزیز یہ واقعہ میں چاہتا ہوں میرے نوجوان دوست گھر پر جا کر اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں اور دیکھیں کہ کتنے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات اس ایک داستان کے اندر پہنچے. یہاں پر دو نکات کی طرف خاص طور پہ توجہ کی ہے. دو نکات کون سے؟ ایک چیز جو یہاں پر کہی گئی کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت ہوتی ہے وہ بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے اللہ کے اذن سے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس فوراً رزلٹ ملے فوراً رزلٹ ملے فوراً رزلٹ ملے ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ویٹ. صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ آئیے سورہ انفال کے اندر آٹھواں سورہ، پروردگار عالم نے ایک معیار بتایا، اس معیار کے اوپر ذرا کربلا کو پرکھیے اور جانچیے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر صبر کرنے والے ہوں گے نا، تو اگر ایک ہے تو وہ دس کے اوپر غالب آئے گا۔ یہ معیار ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اگر سامنے دس ہیں اور یہاں پر ایک ہے، اگر اس کے اندر صبر اور استقامت موجود ہے، سورہ انفال کے اندر پروردگار کہتا ہے، تو یہ ایک کے اوپر غالب نہیں آئے گا، دو کے اوپر غالب نہیں آئے گا، دس کے اوپر غالب آئے گا۔ یعنی اپنے سے دس گنا زیادہ بڑے دشمن کے اوپر یہ غالب آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ انفال کے اندر پروردگار کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد پروردگار کہتا ہے الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب ہم کمی کر دیتے ہیں، اللہ نے اس بات کو جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ ظاہر ہے کہ درمیان میں کوئی معرکہ پیش آیا ہوگا، مسلمانوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا ہوگا، جس کے بعد پروردگار عالم نے اس معیار کو ریڈیوس کیا اور کیا فرمایا؟ خدا فرماتا ہے کہ اب اللہ کمی کرتا ہے۔ کیا کمی کرتا ہے؟ پہلے کیا کہا تھا کہ اگر ایک ہے تو وہ دس کے مقابلے پر بھاری پڑے گا۔ کمی کر کے پروردگار نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ اب کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک اگر ہے تو وہ دو کے اوپر غالب آئے، ڈبل۔ پہلے کہا تھا ایک ہے تو دس کے اوپر غالب آئے، پھر کہا کہ نہیں، اگر اتنا نہیں بھی کر سکتے اور سب ہے تمہارے اندر، تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ایک ہے تو وہ دو کے اوپر غالب آئے۔ توجہ ہے، پروردگار کی طرف سے منیمم کتنا سٹینڈرڈ مقرر کیا گیا؟ ایک ہے تو دو کے اوپر، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ اگر ایک ہے تو دس کے اوپر۔ کربلا میں وہ مظاہرہ صبر کیا گیا ہے کہ دس سے زیادہ کے اوپر غلبہ حاصل کیا۔ اس طرف کتنے تھے؟ مشہور تعداد 72، 100-150، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور سامنے کتنے؟ کم سے کم جو فیگر ہے وہ ہے 30,000 کا، زیادہ سے زیادہ کو چھوڑیے، کم سے کم جو فیگر ہے وہ ہے 30,000 کا۔ اور جتنے بھی شہدا ہیں جو میدان میں جا کر مقابلہ کر رہے ہیں، آپ چیک کر لیجیے گا، کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن کو قتل نہ کیا۔ اس میں آپ مولانا محمد کا جہاد دیکھ لیجئے، قاسم کا جہاد دیکھ لیجئے، کسی اور مجاہد کا جہاد دیکھ لیجئے، آپ کو یہ ملے گا۔ علامہ رشید طلابی نے تو ایک جگہ تصریح کی کہ 30,000 کے مخالفین کے لشکر میں سے واپس کتنے گئے؟ چند 100 افراد تھے کہ جو باقی بچے، باقی سب کے سب تحقیق کر دیے گئے۔ یعنی قرآن مجید نے جو میکسیمم معیار بتایا تھا، کربلا کے شہدا نے اس سے زیادہ کر کے، یہ سب صابرین کی جماعت تھے اور ان کا سردار جو تھا وہ سید الصابرین تھا، واقعا وہ صابرین کا سردار۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جماعت متحمل نہیں ہو پائی کہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو سکے سوائے چند افراد کے۔ وہ امتحان کیا تھا؟ وہ امتحان یہی تھا، علامہ سید علی نقوی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کی سراہت کی، اس صحیح معنوں میں اس امتحان میں کربلا میں عباس علمدار کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ان اللہ مبتلیکم بنار، اللہ تمہیں ایک امتحان میں مبتلا کرے گا ایک نہر کے ذریعے سے، من شرب منہ فلیس منی، اگر کوئی اس میں سے پی لے گا تو مجھ سے نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے، الا غرفة بیدہ، مگر یہ کہ وہ ایک چلو میں پانی بس لے گئے، پینا نہیں ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی امام حسین کی طرف سے، تعلق میں تو پابندی لگائی گئی، حضرت ابو الفضل عباس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی امام حسین کی طرف سے کہ وہ پانی نہ پیے، مگر باوجود اس کے کہ کوئی پابندی نہیں تھی، مگر پھر بھی حضرت ابو الفضل عباس چلو میں پانی لے کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ وفاداری کی چھوٹی مثال ہے۔ عزیزان واقعا یہ بہت بڑی مثال جو حضرت ابوالفضل عباس نے قائم فرمائی. کیا سوچ کر؟ صرف یہ سوچ کر کہ وہاں پر سکینہ پیاسی ہے, یہ سوچ کر کہ میرا آقا حسین پیاسا ہے, یہ سوچ کر کہ جناب زینب پیاسی ہے. یہ سارے خیالات حضرت ابوالفضل عباس کے ذہن و دل و دماغ کے اندر آ رہے ہیں, ان کا مجھے پانی نہیں پینا, مجھے پانی نہیں چاہیے. ہاں مگر عباس علمدار کی شہادت کے بعد یہ بات اس طرح سے سکینہ کے دل میں نقش ہو گئی کہ پھر رخصت آخر کے لیے امام حسین علیہ السلام آئے تھے, اور بالآخر آپ جانتے ہیں کہ امام حسین ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے اور میدان میں جانے لگے. امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا تھا ذوالجناح, ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام نے کیا کہا تھا؟ ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے, بس اس کے بعد اب اور کوئی زحمت نہیں ہے. جانتا ہوں تم بھی بہت تھکا ہوا, تم بہت تھکا ہوا ہے. ذوالجناح اپنے زمانے کے زبانی سے متوجہ کرتا ہے, اور اب امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ ارے یہ کیا کیفیت ہے, ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے سکینہ لیتی بھی فریاد کر رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے, اس صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا. ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے. امام حسین زمین کربلا پر آتے اور سکینہ کو اپنے آغوش میں لیتے, پیار کرتے اور کہتے داہینی سکینہ لال لے آتی کہ بھائی ماں سکینہ مجھے جانے دے, شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں. اس صبح سے جو پیاسی بچی بار بار پانی پانی کہہ رہی تھی, اب جب حسین کے منہ سے یہ جملہ سنا تو بے اختیار کہتے ہیں بابا میں پانی کا نام بھی نہیں ہوگا, مجھے پانی نہیں چاہیے. میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے, نہ پانی آیا نہ چچا عباس. آپ نے غور فرمایا عزیزان, میں امام حسین کی شہادت نہیں پڑھ رہا اپنے سامنے, میں فقط یہ جناب عباس کے ریفرنس کہ جناب سکینہ کہتے ہیں میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے مجھے پانی نہیں چاہیے, میں پانی کا نام بھی نہیں دوں. اس وقت ایک جملہ امام حسین کہتے ہیں, اے سکینہ تجھے معلوم ہے میں نے تجھے اللہ سے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا, میں نے پروردگار سے کہا تھا کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس سے میں بہت پیار کروں وہ مجھ سے بہت پیار کرے, اور تیرے دین کی خاطر میرے باپ اسے تماچے لگے اور میں دیکھوں سب کروں. اے میری سکینہ اس کے بعد تو پیدا ہوئے. سکینہ اپنی معصومیت میں سارے باتیں سن رہی ہے. حسین کہتے ہیں اے سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے, کچھ دیر کے لیے میں ریگزارے کربلا میں لیٹ جاتا ہوں تو میرے سینے پر اپنا نسخہ رکھ, شاید تجھے کچھ سکون ملے. حسین کربلا کی ریت پر کچھ دیر کے لیے لیٹے, سکینہ نے اپنا نسخہ رکھا, آنکھ لگی اور آنکھ کھلی, اور اب جناب سکینہ کہتی ہے بابا ذرا مجھے ابھی گوشت سے نکتا ہے. سکینہ ابھی تو اتار دیا کہ جائیے بابا خدا حافظ, بابا جائیے خدا حافظ. حسین کہتے ہیں سکینہ تھوڑی دیر پہلے مجھے روک رہی تھی, اب کہہ رہی ہے خدا حافظ. کہا کہ ہاں جائیے بابا, اب میں آپ کو نہیں روک سکتی. کیوں نہیں روک سکتی؟ کہا ابھی میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا, وہ یہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ مت روکو. وقت آ گیا کہ اس کے لیے میں اپنے حسین کو چکی ہم پیس پیس کر پا. بابا میں آپ کو کیسے روک سکتا, سکینہ حسین اور عباس. اور اب سنیے بات, مخاطر کے اندر لکھا ہے کہ جب حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آئے تو تین مرتبہ کہا عباس عباس اور عباس, اپنے عباس کو یاد کیا. حسین کا تو سر بھی کاٹ دیا گیا, جڑ پامال کر دیا گیا, اور آپ جانتے ہیں کہ شام غریبہ میں وہ موقع آیا کہ جب پانی لایا گیا, اور جب پانی لایا گیا تو جناب زینب نے وہ بولا ہے آپ جناب سکینہ کی طرف بڑھایا, سکینہ میری جان پانی پی لو. سکینہ بیدار ہوئی, انہوں نے پانی آ گیا, کہ میرے چچا عباس آ گئے, کیا میرے چچا عباس آ گئے. آپ بار بار دیکھیں گے حضرت ابوالفضل عباس کا حوالہ آپ کو ملے گا, بار بار ملے گا. اور اس وقت جناب زینب آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہے کہ نہیں سکینہ عباس تو نہیں آئے مگر پانی بہرا آ گیا. کہ پھر آپ مجھے پانی کیوں دے دی, مجھے پانی نہیں چاہیے. جناب زینب کہتی ہے اے میری لال سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو پانی پی. جب جناب سکینہ نے یہ سنا تو کوزہ آب لیا اور مختل کی طرف گیا. جب جناب زینب نے آواز کی سکینہ کہاں جا رہے ہو, تو امن آپ کے لیے تو کہا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اس کو پیا جاتا ہے, میرا بھیا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے, میں پہلے اپنے ننھے بھیا علی اصغر کو پانی دوں گی پھر خود پانی پیوں گی.
وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلبين ينقلبون.